बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बहुत बहुत सुबह बखैर और बहुत बहुत खुश आमदीद कहती हूँ आप सबको आपके अपने प्रोग्राम सुबह जिंदगी में। अस्सलामुअलैकुम।
वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप?
अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं?
अल्लाह का शुक्र। सलाम अर्ज करता हूँ अपने प्यारे नाज़रीन की खिदमत में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आज भी अपनी सुबह का आगाज अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से कर लिया होगा, इसीलिए आज आपका पूरा दिन खुशियों से, खुशखबरियों से भरा रहेगा। तो अब यहाँ पर एक चीज मैं आ रहा था रस्ते में, तो रेडियो पे मैं सुन रहा था, बड़ी दिलचस्प कुछ नुकात की तरफ इशारा किया गया, जल्दी से आपकी खिदमत में पेश करूंगा नुकात। उनमें से एक नुकता ये था कि कहा जाता है कि रिसर्च के मुताबिक अगर आप अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो आलूदगी होती है वो 37% है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से आलूदगी जो होती है वो 7% है।
सही।
तो 30% ज्यादा आप जो है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक ये चीज, दूसरा नुकता अहम उन्होंने ये बताया कि अगर आपको कहीं रुकना होता है 1.5 मिनट, अगर आपको कहीं रुकना है, वो बेशक रेड लाइट के पीछे रुकना हो या वैसे कहीं रुकना हो, तो गाड़ी को ऑफ कर दें, उसका इंजन ऑफ कर दें। लेकिन 1.5 मिनट से कम अगर हो और गाड़ी को ऑफ कर दें तो वो स्टार्टिंग में इतना पेट्रोल लग जाता है जितना आप वो जो है 1.5 मिनट उसको जारी रखेंगे। तीसरी चीज जो बड़ी अहम बयान की गई वो ये कि 60% मुख्तलिफ किस्म के कैंसर ऐसे हैं जिनका पूरी तरह या जुजी तौर पर कोई ना कोई ताल्लुक हवा की आलूदगी से है।
बहुत शुक्रिया खुर्रम, बहुत ही अहम नुकात हमारे नाज़रीन के लिए आपने पेश किए, उम्मीद करता हूं नाज़रीन को पसंद आएंगे और इस पर अमल करने की भी वो कोशिश जरूर करेंगे। जी नाज़रीन, खुर्रम, जैसे आप जानते हैं कि अपनी सुबह को बेहतरीन और बाबरकत बनाने के लिए हर उस प्रोग्राम का आगाज एक बाबरकत हदीस के साथ करते हैं, तो साथ मिलकर देखते हैं और सुनते हैं पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
हमारे साथ रहिएगा।
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اخلاق کے ذریعے لوگوں کے دل جیتنے کی کوشش کرو۔ تہجد کی نماز قبر کی تاریکی میں چراغ کی مانند ہے۔
facebook.com/sutmorningshow हमारा फेसबुक का एड्रेस है, बिल्कुल। और जो है
हमारे नाज़रीन हमारा साथ देंगे हमारे हफ्ते के मौजू पर,
और हफ्ते का मौजू जी आप बताएं,
लड़के और लड़कियों की तरबियत में आया फर्क होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या हमें ऐसा फर्क किन किन चीजों में जो है
रखना है। बिल्कुल जबरदस्त, और आपने बड़ी अच्छी बात की। इसके साथ sub-zindagi@sahartv.ir हमारा ईमेल एड्रेस है, इस पे भी आप ईमेल हमें लिख सकते हैं जो लोग फेसबुक बहरहाल इस्तेमाल नहीं कर पाते। और उसके अलावा फोन नंबर भी हमारे जो है आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्टूडियो के फोन नंबर भी आएंगे और आप कॉल भी कर सकते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल भी हो सकते हैं।
जी जी खुर्रम, आज खुर्रम मुअज्जज़ मेहमान कौन होंगे हमारे?
जी हमारे साथ कसवर अब्बास अलवी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद होंगे, मजहबी मुल्क के हमारे माहिर हैं, और इंशाल्लाह हफ्ते के मौजू का निचोड़ उनके साथ हम लोग निकालेंगे। उम्मीद करेंगे कि आपको उनकी गुफ्तगू पसंद आएगी। जी आपके साथ
हमारे नाज़रीन भी जो हमारे साथ देंगे, और मेरे साथ होंगे अमरीका से यासर अंदराबी साहब, डॉक्टर
जबरदस्त,
और इंशाल्लाह देखते हैं कि तिब की दुनिया में कौन से नए नए कारनामे जो है वो अंजाम हो रहे हैं।
ठीक है, यासर साहब जो है हम अमरीका से बाखबर रखते हैं।
बिल्कुल
शुक्रिया अदा करते हैं दोनों मेहमानों का कि वो तशरीफ लाए, वक्त हुआ है फिट फाट होने का, तो चलें वर्जिश करें मिलकर।
जी चलते हैं, बिल्कुल, और फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे,
हमारे साथ रहिएगा।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک دفعہ پھر آپ کو پلاٹس ایکسرسائز کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ پچھلی ایکسرسائز آپ کو یاد ہوں گی، آج ایک نئی ایکسرسائز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس میں بہت زیادہ دقت کی ضرورت ہے اور بدن پہ مکمل کنٹرول کی ضرورت ہے، اس کو آپ بہت غور سے دیکھیں، جتنے پوائنٹس ان کو یاد کریں، بہت دقت کریں اس میں کہ کس طرح آپ نے مختلف اسٹیپس انجام دینے اس ورزش کے۔ پیر جو ہے وہ 11 کے انداز میں بالکل سیدھے اسٹریٹ، اور دونوں ہاتھ ہم نے جو ہے وہ سیدھے رکھے ہوئے ہیں. اس ورزش میں ہم اپنے دونوں پنجوں کو دیکھیں, آپ بالکل ہم نے اسٹریٹ رکھے ہوئے ہیں, اندر اور باہر کی طرف نہیں ہونے چاہیے, پنجے اسٹریٹ ہونے چاہیے. اب ہم اپنے سیدھے پیر کو باہر کی طرف نکالیں گے اور گھٹنا ہمارا بالکل اسٹریٹ ہونا چاہیے, لیکن جو الٹا جو پیر ہے ہمارا اس کا گھٹنا تھوڑا سا موڑا ہونا چاہیے. دیکھیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, تھوڑا سا گھٹنا موڑا ہوا ہے اور پنجے کے بل ہم سیدھے پیر سے زمین پہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں اب جو ہے وہ سانس لیتے وقت ہم جو ہے وہ اس سٹیپ کو انجام دیں گے. سانس لیتے وقت ہم جو ہے وہ پیر کو سیدھا رکھیں گے اور جب ہم سانس چھوڑیں گے تو تقریباً ایک سرکل کے کوارٹر جتنا اپنے پیر کو موو کریں گے, حرکت دیں گے. سانس لیں گے, موو کریں گے, دوبارہ سیدھا لے کے آئیں گے پیر کو آگے کی طرف, دوبارہ جو ہے وہ تقریباً ایک کوارٹر سرکل, آپ جو ہے وہ اس کو ذہن میں رکھیں کہ آپ نے ایک کوارٹر سرکل کے ایریا میں اپنے پیر کو موو کرنا ہے, گھمانا ہے. سیدھے پیر سے ہم اس ورزش کو انجام دیں گے. اب ہم دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ اب ہم اپنے پیر کو زمین سے اٹھائیں گے. دیکھیں اس میں اس چیز کی دقت ضرور کریں کہ جب ہم یہ ورزش کرتے ہیں یا لوگ یہ ورزش انجام دیتے ہیں, پیر کے ساتھ ساتھ وہ اپنی کمر کو بھی موو کر لیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہماری کمر اور باڈی بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے, سیدھی ہونی چاہیے. دیکھیں بالکل اس انداز میں سانس لیتے وقت پیر کو میں نے اوپر کیا, سانس لیں, پیر کو نیچے رکھیں, ایک بار اور کروں گا, سانس لیں, پیر کو نیچے رکھیں گے, پیر میرا زمین پہ ہے, پنجے زمین پہ لگے ہوئے ہیں. اور اب جو ہے وہ پیر کو ہم زانو سے اندر کی طرف موڑیں گے. دیکھیں میں یہ کر کے دکھاتا ہوں, ضروری نہیں ہے کہ بالکل 90 ڈگری پہ آپ اپنے اس گھٹنے کو موڑیں, بالکل ضروری نہیں ہے, جتنا موڑ سکیں آپ اس کو موڑیں. یہ دیکھیں پیر کو میں نے موڑا, لیکن ہمارا جو ران ہے ہماری وہ بالکل سیدھی ہونی چاہیے اور اس کے مطابق پھر ہم اپنے پیر کو موو کریں گے آگے کی طرف اور پیچھے کی طرف. دوبارہ اس ورزش کو کرتے ہیں, پیر کو سامنے رکھیں گے, سانس لیں گے, دونوں ہاتھ اسٹریٹ, سانس لیں گے, پیر کو گھمائیں گے اور پھر سامنے کی طرف لے کے آئیں گے. دوبارہ سیدھے پیر کو ہم موڑیں گے, گھمائیں گے سرکل میں, الٹا جو پیر ہے اس کا گھٹنا تھوڑا سا موڑا ہوا ہے. اور یہ جو میرے دوست ہیں جن کو کمر کا پرابلم ہے, یہ اپنے پیر کو بہت زیادہ اوپر لے کے نہیں آ رہے. دیکھیں میں اس ورزش کو کر رہا ہوں, سانس کے ساتھ پیر کو میں نے موڑا, پیچھے کی طرف لے کے گیا, سانس چھوڑتے وقت میں پیر کو دوبارہ نیچے کی طرف لے کے آؤں گا, سانس لوں گا, پیر کو موڑوں گا, دوبارہ پیر کو زمین پہ رکھوں گا اور پیر کو سامنے لے کے آؤں گا بالکل اسٹریٹ. الٹے پیر سے اب ہم اس ورزش کو کرتے ہیں, الٹا پیر آگے کی طرف, پنجے کے بل میں کھڑا ہوا ہوں, سیدھا پیر جو ہے اس کا گھٹنا موڑا ہوا ہے, بہت معمولی. پیر کو دوبارہ موڑیں گے سرکل کی طرح, دوبارہ سامنے لے کے آئیں گے, سانس لیں گے, سانس چھوڑتے وقت دوبارہ آگے کی طرف لے کے آئیں گے, سانس لیں, پیٹ اندر کی طرف, کمر بالکل اسٹریٹ, دوبارہ پیر کو سیدھا کریں گے, اب پیر کو موڑیں گے پیچھے کی طرف اور سامنے کی طرف لے کے آئیں گے, سانس لیں گے, سانس لیں گے, دوبارہ پیر کو سامنے کی طرف رکھیں گے. دیکھیں میں ایک دفعہ پھر آپ کو مختلف نکات بتاتا چلوں کہ آپ اپنے پیر کو بالکل اسٹریٹ رکھیں گے, دونوں گھٹنے آپ کے مڑے ہوئے نہیں ہونے چاہیے, بلکہ جس پیر سے آپ ورزش انجام دے رہے ہیں وہ سیدھا ہونا چاہیے اور اس کا مخالف پیر جو اس کا گھٹنا تھوڑا سا مڑا ہونا چاہیے. کمر آپ کی بالکل اسٹریٹ ہونی چاہیے جب آپ پیر کو اٹھائیں, بدن اسٹریٹ ہونا چاہیے اور جب آپ پیر کو پیچھے کی طرف بھی لے کے جائیں تب بھی آپ کا بدن اسٹریٹ ہونا چاہیے, ران آپ کی اسٹریٹ ہونی چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان نکات کو یاد کر لیا ہوگا, لکھ لیا ہوگا, اور یہ جتنے بھی اسٹیپس آج تک میں نے بتائے ان کو آپ انجام دے رہے ہوں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ.
جی عزیز ناظرین, ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. امید کرتے ہیں ہمارے ورزش کے ساتھ آپ نے بھی ورزش کی ہوگی تاکہ آپ کا آج کا دن اور آگے کی زندگی جو ایک دم فٹ ہو جائے. خیر ناظرین, یہاں خورم ہمارا انتظار کر رہے ہیں گفتگو کے حصے میں, ہم وقت کو ضائع کیے بغیر چلیں گے ان کی طرف. جی خورم,
بہت شکریہ روباب. جی ناظرین کو بتاتا چلوں میں ہمارے ساتھ قصور عباس الوی صاحب موجود ہیں اسٹوڈیو میں, مذہبی امور کے ہمارے ماہر ہیں اور بات ہم ان سے آج کریں گے. ہفتے کا ہمارا موضوع, لڑکیوں اور لڑکوں کی تربیت میں فرق رکھنا ضروری ہے ضروری نہیں ہے, کہاں پر ضروری ہے اور کہاں پر ضروری نہیں ہے, اس موضوع پہ بات کریں گے ہم. سلام عرض کرتا ہوں قصور صاحب.
السلام علیکم.
کیسے ہیں قصور صاحب؟
جی بالکل ٹھیک.
شکریہ ادا کرتا ہوں قصور صاحب, ٹائم نکالا آپ
کا, بہت شکریہ آپ نے دعوت کی مدعو کیا.
شکریہ قصور صاحب. ہفتے سے پورا ہفتہ ہم نے موضوع چلایا ہے
جی جی,
اور بہرحال مختلف زاویوں سے مختلف لوگوں نے, ہمارے نفسیات ہو گئے, مذہبی امور کے ماہر ہو گئے, لیکن آج ہم نے اس کا نچوڑ نکالنا ہے, نتیجہ نکالنا ہے, کہیں نہ کہیں اس کو پہچاننا پہنچانا ہے. قصور صاحب پہلے تو آ جائیں اس پہ کہ کیا وجہ, دیکھیں یہ تو بات واضح ہو چکی ہے
جی
کہ اس ہفتہ جو ہم نے پوری بات کی کہ فرق رکھا جاتا ہے اور اس فرق کا تعلق ہمارے دین اسلام سے نہیں ہے, کیونکہ اگر ہم آئمہ کی زندگی اٹھا کے دیکھتے ہیں پیغمبروں کی زندگی اٹھا کے دیکھتے ہیں تو کہیں یہ دیکھنے میں نہیں ملا کہ انہوں نے کہا ہو کہ اس کو کم دو اس کو زیادہ دو, کوئی فرق نہیں رکھا گیا. کیا وجوہات ہیں آج کل کے زمانے میں, آپ کو کیا نظر آتا ہے کیوں ایسا فرق رکھا جاتا ہے؟ لڑکی کو پڑھائی پڑھنے نہیں دیا جا رہا, لڑکے کو پڑھا لو, بہت سی اور بھی چیزیں ہیں.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی مہم موضوع ہے, اس پہ واقعی ضرورت ہے کہ بحث کی جائے. دیکھیں اس کے بہت سارے عوامل ہیں, شک نہیں ہے کہ ہم جب معاشرے پہ نظر دوڑاتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں یہ جو فرق ہے بچیوں اور بچوں کی تربیت میں رکھا جاتا ہے
جی.
اس کے دونوں پہلو ہیں, بعض جگہ پہ رکھنا چاہیے, اس سے میری مراد یہ ہے کہ تربیت کے جو طریقے ہیں ان میں فرق ہے, کیونکہ بیٹی اور بیٹا اور یا بچی اور بچے کے جو طبع ہے جو ان کی فطرت ہے اس میں تفاوت ہونے کی وجہ سے ہم جس نہج اور جس طریقے سے بچوں کی تربیت کرتے ہیں اس میں تو فطرتاً ایک تفاوت اور ایک فرق موجود ہے.
بالکل صحیح.
لیکن یہ ہے کہ کسی بھی وجہ سے ان دونوں جو جنس ہے بچی اور بچے کی جو ان کے درمیان اس کی وجہ سے جنس کی وجہ سے کہ یہ چونکہ بیٹا ہے یہ فطرتاً جو ہے وہ کسی فضیلت کا حامل ہے اور بچی جو ہے فضیلت کی حامل نہیں ہے, اس طرح کا تفاوت برقرار کرنا بچی اور بچوں کے درمیان اس کی اسلام نے بھی اس کو دوسرے الفاظ میں مذمت کی ہے. آئمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ کسی بھی جگہ آپ ان کے درمیان تفاوت نہ رکھیں, کیونکہ اس کے جو اثرات ہیں بعد میں بچوں کی زندگی پر وہ انتہائی بھیانک ہیں. ابتدا ہی سے آپ بچوں کو جو ہے وہ منفی ذہنیت کی جو ہے اپروچ ان میں ڈیولپ کر رہے ہیں. لہٰذا یہ فرق ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی ہے کہ قبل از جو ہے نا مثلا اسلام بھی آپ دیکھتے ہیں تو بچیوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا, ان کو درگور زندہ درگور کیا جاتا تھا. اور ایک فیکٹر یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ پرانے دنوں ادوار میں بچوں کو اس لیے فضیلت دی جاتی تھی کہ بچے چونکہ جنگ اور جدل اور ان چیزوں کا دور تھا تو بیٹے بڑے ہو کر ایک جنگی میدان میں بہت زیادہ فعالیت انجام دیتے تھے اور بچیاں جو ہیں وہ اس مسئلے میں کوئی خاص کام انجام نہیں دے سکتی تھی. لہٰذا ایک فیکٹر یہ ہے کہ وہی اثر جو ہے قبل از اسلام کا وہی جو ایک ذہنیت ہے وہ آج تک ہمارے معاشرے میں باقی چلی آ رہی ہے.
ٹھیک ہے.
ایک فیکٹر یہ ہے کہ ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ بیٹے جو ہے بڑے ہو کے کوئی خاندان کے لیے مالی سپورٹ کی جو ہے وہ سبب بنیں گے اور ان کے لیے کمائی اور پیسہ اور اقتصاد کو مضبوط کرنے میں کردار انجام دے سکتے ہیں. اور تیسرا فیکٹر میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہے کہ فطرتاً کچھ والدین جو ہیں وہ اپنی فیملی میں ممکن ہے بچیاں پہلے نہیں تھیں یا بچے نہیں تھے تو ان کے اندر ایک خواہش ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ فرض کیا بیٹا ہو یا بیٹی ہو, تو جس پہلو کو بھی وہ پریفرنس دیں گے فطرتاً وہ بچیوں کو یا بچوں کو جو ہے وہ دوسرے پہ غالب سمجھیں گے اور ان کو زیادہ اہمیت دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اور بھی عوامل ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے والدین جو ہے وہ یا بیٹی یا بیٹے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں, جس کی وجہ سے دوسرا جو بچی یا بچہ ہے وہ ایک لحاظ سے اسٹریس جو ہے ایک دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے منفی اثرات اس کے
احساس کمتری اس کو ہونا اور کوئی بھی میں جو ہے کسی فائدے کا نہیں ہوں میرا
جی بالکل
مجھے جو ہے والدین پیار نہیں کرتے. بہت شکریہ قصور صاحب, گفتگو آگے ساتھ بڑھائیں گے. آگے ناظرین آپ لوگ قصور عباس الوی صاحب کی گفتگو ملاحظہ فرما رہے ہیں, عوامل کی طرف اشارہ کیا انہوں نے کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ فرق رکھا جاتا ہے, اور مزید گفتگو کریں گے ان کے ساتھ, لیکن ابھی چلیں گے رباب کی طرف. جی رباب
جی بہت شکریہ خورم, آپ کا بہت ہی بہترین گفتگو چل رہی ہے آپ کی, امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین اس گفتگو سے مستفید ہو رہے ہوں گے. ناظرین یہاں دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ یاسر اندرابی ساتھ لائن پر موجود ہیں تو ہم چلیں گے ان کی طرف, اور میرے خیال سے تیار نہیں ہیں تو پھر ہم چلتے ہیں ایک جی 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 یاسر صاحب جی آ گئے آپ, اور یاسر صاحب ہمارے ساتھ امریکہ سے ہیں, ڈاکٹر ہیں. یاسر صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گی آج آپ طب کی دنیا سے ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں؟
السلام علیکم. میں جی آج میں جو دراصل بات کرنا چاہتا ہوں ڈائبٹیز کی ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ہے, کیونکہ جیسا ہم جانتے ہیں اپنے انڈیا پاکستان میں جو ہے کافی جو پروپورشن ہے پیشنٹس کا جو اس میں درگیر ہے,
اس کا رجحان بڑھ رہا ہے ہر روز.
جی بالکل اس کا رجحان بڑھ رہا ہے, تو اس کے اسی لیے جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ پہ کافی جو ہے रिसर्च की जा रही है। तो जब हम बात करते हैं डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट की, तो हमारा जो है ख्याल इंसुलिन की तरफ चला जाता है। और इंसुलिन खासतौर पर जिनमें डायबिटीज़ टाइप 1 हो तो उनमें तो पूरी ज़िंदगी उन्हें ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा कभी कभी जो डायबिटीज़ टाइप 2 पेशेंट्स हैं उनमें भी इंसुलिन की ज़रूरत पड़ सकती है।
ठीक है,
तो लेकिन अब इंसुलिन इंजेक्ट करना उतना कन्वीनियंट नहीं होता है पेशेंट्स के लिए, तो इसलिए जो है इंसुलिन पम्प्स शुरू किए गए थे
जी।
या और इसके अलावा इंसुलिन पेन होते हैं जो दरवाक़े पेशेंट के अपने कंट्रोल में होते हैं।
ठीक है,
और ये इसे खुद जो है तंजीम करते हैं कितना इंसुलिन चाहिए होगा किस टाइम पे, खाने के बाद, खाने से पहले और एक्सरसाइज वगैरह।
सही।
तो एक मसला इसका ये है कि ये सारा जो काम है वो पेशेंट को खुद करना पड़ता है और उन्हें वो इंसुलिन की लेवल कैलकुलेट करनी पड़ती है, जो कभी कभी जो आसान नहीं होता है।
सही, ठीक है।
तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए जो है कंपनीज ने और रिसर्च सेंटर्स में काम हुआ, तो उन्होंने एक नई टेक्निक, एक नई जो डिवाइस है उसे शुरू किया जिसका नाम आर्टिफिशियल पैनक्रियास रखा गया
जी।
अगर मैं ऐसे उर्दू में बोलना चाहूँ तो मसनूई लबलबे।
सही, ठीक है।
तो क्या होता है कि जैसे पैनक्रियास नॉर्मली हमारी बॉडी में उसका फंक्शन इंसुलिन को सीक्रेट करने का है, तो इन्होंने जो ये डिवाइस बनाई तो इसका काम भी बिल्कुल एक पैनक्रियास की तरह है। तो ये क्या करती है कि मसलन बॉडी में जो इंसुलिन है, पहले तो ये मॉनिटर करते हैं कि कंटिन्यूसली जो एक मॉनिटर करते हैं कि बॉडी का ग्लूकोज लेवल कैसा है।
सही है।
तो उस बॉडी की ग्लूकोज लेवल की बिना पे जो है इंसुलिन को कंटिन्यूसली एक कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए स्क्रीड किया जाता है।
ठीक है।
तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट जो एक इसमें डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट में जो है एक सिग्निफिकेंट रिसर्च के हवाले से एक
नया कदम, एक अच्छा कदम हम बोल सकते हैं
जी। रुबाब, अगर इजाज़त दें तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब सलाम अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत में, और सवाल मैं यहाँ ये पूछना चाहूँगा आपसे कि ये कोई किसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी इसको जो मसनूई लबलबा आपने कहा, मसनूई पैंक्रियास को इसको बदन के अंदर रखना है, बदन के बाहर रखना है, इसके बारे में थोड़ा सा इशारा कर दीजिएगा।
जी वालेकुम सलाम। देखिए इसका नाम मसनूई लबलबा है, दरवाक़े ये वही इंसुलिन पम्प है। जैसे इंसुलिन पंप बिल्कुल एक पंप की तरह बॉडी के बाहर जो है बिल्कुल जो है जेब में रख सकते हैं वो।
अच्छा।
और उसका बस एक जो कैथेटर जैसा या छोटा सा एक वो जो सुई जैसी वो बॉडी के अंदर रहती है जो कंटिन्यूसली इंसुलिन को जो है उसके अंदर इंजेक्ट करती है।
सही,
ठीक।
वो इसका नाम मसनूई इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल बॉडी के बाहर है
जी।
ये एक पैनक्रियास नहीं है बल्कि एक डिवाइस है।
सही।
तो दूसरी बात जो है वो ये है कि जब कंटिन्यूसली आप ग्लूकोज को मॉनिटर कर रहे हो तो पेशेंट को अब इस बात की फिक्र नहीं होती है कि उन्हें किस टाइम पे कितना इंसुलिन जो है इंजेक्ट करना है।
वो खुद कंट्रोल कर रहा
है, वो खुद ब खुद कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अब एक डिसएडवांटेज इस मसले की है, वो ये है कि कभी कभी क्या हो जाता है कि इसकी वजह से पेशेंट का जो बॉडी शुगर है वो बहुत ही ज्यादा कम हो सकता है।
अच्छा।
जिसकी वजह से उनमें हाइपोग्लाइसिमिक अटैक्स हो सकते हैं और अच्छा। वो कभी कभी जो है जानलेवा भी हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए जो है अभी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आई है वो मिनी मेंटल के हिसाब से 530G एक डिवाइस आई है जिसमें एक नई टेक्निक उन्होंने ऐड की है जिसका नाम जो है थ्रेशोल्ड कंट्रोल है। तो इससे मुराद क्या है कि मसलन अगर कभी भी बॉडी का जो शुगर है वो एक जो तयन किया गया हो पहले से, एक लेवल तयन की गई हो, उससे कम चला जाए, जैसे 60 है उससे कम चला जाए, तो ये एक अलर्ट जो है शुरू करता है पेशेंट के लिए।
अच्छा,
तो जब जब ये पेशेंट ये अलर्ट सुने तो वो जल्दी इसको बंद कर देता है इस पंप को।
सही।
लेकिन कभी कभी क्या होता है कि या तो पेशेंट शायद सो रहा हो या पेशेंट बेहोश हो या कुछ ऐसे हालात हो जब वो
मुतवज्जा ना हो पाए।
सुने बिल्कुल। तो उस केस में क्या करता है ये पंप ऑटोमेटिकली जो है रुक जाता है।
अच्छा,
दो घंटों के लिए, एटलीस्ट दो घंटों के लिए, जब तक बॉडी का जो वो शुगर है वो एक ठीक लेवल पे आ जाए।
ठीक है,
खास जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांस है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में अभी रिसर्च हो रही है, जिसमें जो एक रिसर्चर है उसने बताया ठीक है ये जो पंप रोकने के बजाय हम दूसरा काम कर सकते हैं, वो ये है कि पैनक्रियास का जो फंक्शन है हमारी बॉडी में, दूसरा फंक्शन ये है कि वो ग्लूकागॉन नाम के एक सब्सटेंस को सिक्रीट करती है
जी,
जो ग्लूकोज की लेवल को बढ़ाती है बॉडी में
जी।
ठीक
जी।
तो जो उन्होंने डिवाइस बनाई है इस हॉस्पिटल में वो ऐसी है कि जब कभी बॉडी का जो शुगर लेवल कम हो जाए तो इंसुलिन नहीं रुकता है बल्कि ग्लूकागॉन हल्का सा सिक्रीट हो जाता है
जो उल्टा उसके काम करता है,
जो उसको काउंटर करके जो है बॉडी के ग्लूकोज को वापस ऊपर बढ़ाता है
जी।
सही
जी यासर साहब, अगर फिर मैं इजाजत दें, क्योंकि अक्सर देखा गया है छोटे बच्चों में भी डायबिटीज की शिकायत रहती है, आया ये डिवाइस जो आपने बताया ये छोटे बच्चों के लिए भी उतना ही सही तरह काम कर सकती है या कोई एज का खास ख्याल रखा जाता है इस डिवाइस के लिए?
जी बिल्कुल, देखिए सिंस ये एक डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है
जी,
ऑल्दो ये एक ऑटोमेटिक डिवाइस है लेकिन उसके बावजूद भी जो इसकी एज लिमिट रखी गई है वो 16 साल की है
जी,
आफ्टर 16 साल या उससे ज्यादा लोग जो होंगे एज होगी तो वो बस इसे यूज कर सकते हैं, 16 साल से कम जो है मुनासिब ना हो बिकॉज क्योंकि पेशेंट की एज कम है शायद वो इसे
कंट्रोल ना कर पाए
इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, इस्तेमाल नहीं किया जा सकता?
जी बिल्कुल, देखिए खुर्रम टाइप वन में तो हमें इंसुलिन की हमेशा जरूरत पड़ती है,
ठीक है
तो उसमें तो ये हमेशा डिवाइस यूज कर सकते हैं, लेकिन जो टाइप टू में जो है दो टाइप के पेशेंट्स होते हैं, एक टाइप जो है जिन्हें दवाई बस दवाई से कंट्रोल किया जाता है और दूसरा टाइप वो है जिसमें फिर उन्हें दवाई के अलावा इंसुलिन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो ग्रुप जिसमें इंसुलिन की भी ज़रूरत पड़ती है टाइप टू डायबिटीज़ में, तो उनमें जो है ये पंप यूज़ किया जा सकता है
जी।
सही, अच्छा आखिरी सवाल मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछ लूँ यहाँ पर और फिर आपसे खुदाफिसी करेंगे, बहुत टाइम ले लिया आपका हमने, ये कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में किस लेवल तक ये पहुंच चुका है और क्या आपके ख्याल में ज़ियाबतीज़ की बीमारी का के खात्मे का फ्यूचर जो है ये इसी के ज़रिए होगा, यानी ज़ियाबतीज़ की बीमारी को क्या रोका जा सकेगा इससे या नहीं?
या जी ये काफ़ी अच्छा सवाल है, देखिए जो रोग हम इस बीमारी को बस रोक सकते हैं, इन चीज़ों से हम उसे बिल्कुल क्योर नहीं कर सकते हैं,
अच्छा।
हम ठीक नहीं कर सकते हैं लेकिन हम इसे रोक सकते हैं, क्योंकि देखिए जो डायबिटीज़ तो एक तो उनमें ब्लड शुगर की लेवल ऊपर हो तो वो प्रॉब्लम है, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ब्लड शुगर ऊपर होने की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस फिर देखने को मिलती है जैसे किडनी फेलियर हो या नर्वस प्रॉब्लम्स हो या बाकी काफ़ी किस्म के प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो जो है कंटिन्यूस शुगर के ज़्यादा होने की वजह से होती है, तो अगर हम शुगर को अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाएँ तो हम काफ़ी हद तक जो है डायबिटीज़ की ये प्रॉब्लम्स ख़त्म कर सकते हैं। अब जो आपका सवाल ये कि इंडिया पाकिस्तान में ये आया है, तो देखिए जो पंप्स जो इनिशियल पंप्स होते थे इन्फ्यूजन पंप्स होते थे
जी।
वो तो इंडिया पाकिस्तान में आए हैं, लेकिन जो अभी ये जो लेटेस्ट मिनी जो मैंने आप जो जी है ये अभी लेटेस्ट शुरू हो गया और इसका अभी अनफॉर्चुनेटली प्राइस भी बहुत ज्यादा है,
अच्छा।
अमेरिका में $7,500 का ये मिलता है और इंश्योरेंस के बाद $500 से $1,500 तक मिल सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह एक दो साल में जो है काफी कंपनीज इस पे काम करके जो है एक मुनासिब प्राइस में इसे हमारी कंट्रीज में भी जो है बेच के जो है एक मेरे ख्याल से एक बहुत ही बड़ी सर्विस होगी जो है इन पेशेंट्स के लिए।
बिल्कुल इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर यासर अंद्राबी साहब हमारे साथ अमेरिका से मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आप इतना कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम के लिए निकाला, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे और डायबिटीज़ या हम ज़ियाबतीज़ बोलें तो बेहतर है कि उसके इलाज के बारे में उन्होंने हमें बताया कि किस तरह उसकी रोकथाम जारी है। खैर यहाँ हम अपने आर्ट के मुतालिक एक रिपोर्ट देखेंगे साथ मिलकर और फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم. اپنے پیارے پیارے ناظرین کی خدمت میں بہت بہت صبح خیر پیش کرتی ہوں. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہمیشہ ہم پریشان رہتے ہیں کہ بھائی اپنے گھر کو ہم کس طرح سجائیں. خاص طور پہ خواتین باہر جا کے مہنگی مہنگی ڈیکوریشن پیسز خرید کے لے آتے ہیں اور پھر گھر میں آ کے کچھ سمجھ نہیں آتا بھائی کیا کیا جائے گا. تو کیوں نہ انہی ڈیکوریشن پیسز کو ہم اپنے گھر میں بنائیں, خود بنائیں. ایک تو بھائی گھر والوں کی طرف سے بڑی اچھی خاصی شاباشی ملے گی, پیسے بچیں گے اور جو ہمارا دل چاہے گا ہم اس طرح بنائیں گے. تو آج ناظرین ہم آپ کو ایک خوبصورت سی, یعنی ہمیں کس طرح میں آپ کو بتاؤں, کلے ورک وغیرہ تو ہم بچپن میں کر ہی چکے ہیں, تو کیوں نہ آج ایک خوبصورت طریقے سے ایک خوبصورت ڈیکوریشن پیس, جو چاہے ہم اپنے گھر کے اضافی چیزوں سے, چاہے وہ باٹلز ہو گئیں, گھر کے فریمز ہو گئے, کسی بھی طرح سے ہم بنا سکتے ہیں. جس طرح آپ میرے اس طرف والی میز پہ ملاحظہ فرما رہے ہیں, وہ ٹیبلو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی خوبصورت طریقے سے بنایا گیا ہے. یہ خود ایک ہنر مندی کا یعنی منہ بولتا ثبوت ہے. وہ باٹل آپ دیکھ رہے ہیں, ہم کتنی بوتلوں کو باہر پھینک دیتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم کیا کریں. دیکھیں کس خوبصورت طریقے سے سجایا گیا ہے. یا اور بھی ڈیکوریشن پیس, وہ چھوٹی سی ڈال نیچے پڑی ہوئی ہے, ہر طرح کی ڈیکوریشن پیس خود آپ اپنے ہاتھ سے بنا سکتے ہیں. تو کیوں نہ آئیے آج ہم یہ سیکھتے ہیں, میں بھی سیکھتی ہوں اور آپ بھی سیکھیے اور پھر اپنے گھروں کو ان سے سجاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے کاکا ون صاحبہ, میں ان کی خدمت سلام عرض کرتی ہوں. سلام عرض میکنم و امروز چی آموزش میدین به ما؟
ما آموزش خمیر گل چینی رو داریم. با این خمیر ما میتونیم چیزهای متفاوتی درست کنیم. برای تهیه این خمیر
سب سے پہلے تو انہوں نے بتایا اس جو یہ خمیر ہے, جو یہ نو خمیر جس سے ہم یہ خوبصورت خوبصورت چیزیں بناتے ہیں, اس کو گل چینی ایرانی ورڈ میں کہتے ہیں, یعنی گل یعنی پھول اور چینی تو خیر چینی ہی ہے ہر زبان میں. تو پھر دیکھتے ہیں اس کا جو فرسٹ جو ہمارے اسٹیپس ہوں گے, پہلے قدم وہ کیا ہوں گے.
یہ پیمانہ آرد نشاسته میخوای؟
سب سے پہلے آپ کو ایک پیمانہ نشاستہ چاہیے ہے,
یک پیمانہ چسب چوب,
جو ایک وڈن جو آتے ہیں گلو, جو وڈ چپکانے کے لیے یا لکڑی چپکانے کے گلو, ایک پیمانہ آپ وہ لیں گے.
دو قاشق گلیسرین,
دو چمچ گلیسرین, چائے خوری
دو قاشق غذا خوری,
دو کھانے کے چمچے گلیسرین,
یک قاشق چائے خوری وازلین,
ایک چائے کا چمچہ ویسلین, جو نارمل ویسلین ہر جگہ ملتے ہیں.
انہیں رو با ہم مخلوط میکنی,
ان سب کو آپ ساتھ ملائیں گے, گھوندیں گے, آٹے کے شیپ میں یا خمیر کے شیپ میں آپ کے سامنے ہے.
روی حرارت ملایم میپزیم و به این شکل در میاد.
جی ناظرین, گھوننے سے پہلے ہلکا سا ان کو پکانا ہے تاکہ یہ آپس میں ایک جان ہو جائیں. ایک جان ہونے کے بعد جس طرح انہوں نے بتایا کہ ایک خمیر کی شیپ میں آپ کے سامنے یہ تیار ہے.
از رنگ‌های متفاوت استفاده میکنیم. برای برگ از رنگ سبز,
مختلف قسم کے کلرز جو آپ کو پسند ہے, جیسا پتے کے لیے ہرا رنگ کا استعمال کیا جا رہا ہے. یہاں پہ
یہ مقدار رنگ و قاطی خمیر میکنی.
آپ نے اپنے خمیر کے اوپر یہ ہرے رنگ کو لگا لیا. اب اس کو آپ نے گھوننا ہے اچھی طرح کہ خمیر اور رنگ ایک جان ہو جائیں.
ماساج میدیم.
آپ گھون دیے اچھی طرح.
با وازلین یه مقدار دستمون رو چرب میکنی.
گوننے کے دوران آپ ویسلین سے بار بار اپنی انگلیوں کو یا اپنے ہاتھ کو ہلکا سا جو آپ کہہ سکتے اس کو چکنا کیجیے.
از قالب برگ استفاده میکنی.
جی ناظرین, یہاں پہ سب سے جو اہم مرحلہ میں آپ کو بول سکتی ہوں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کے شیپس یا ڈیزائنز آپ کو ملتے ہیں, بھار یا سانچے ملتے ہیں. یہ پتے کی شیپ کا سانچا ہے, آپ اس کو بھار سے لے سکتے ہیں اور پتا بنانے کے لیے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں.
به اندازه یک نخود,
ایک جو ہم نارمل یوز کرتے ہیں چنے کے مطابق, آپ اس کو ایک پیڑا بنا لیجیے چھوٹا سا. پیڑے کو بنانے کے بعد انہوں نے اس کو,
بله, با این وسیله,
جی, کوئی بھی ایک صاف چیز سے آپ یوں اس کو کر کے ایک لمبائی میں لے آئیے اس کا, جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح کر رہی ہیں ابھی.
قالبمون هم چرب میکنی.
پھر سے اپنے جو آپ نے سانچا ہے اس سانچے کو آپ نے ہلکا سا چکنا کرنا ہے ویسلین کی مدد سے.
اینو از طرف تیزی به بالای برگ میگذاریم.
انہوں نے کچھ اس آنسو کے شیپ کی طرح سا بنایا تھا, تو جو آخری نوک دار حصہ ہے انہوں نے وہ اوپر رکھا اور پھر سانچے کی مدد سے
بعد با فشار اینو یه مقدار صاف میکنیم.
دوسرے سانچے کی مدد سے اس کا جو بالکل فلیٹ تھا یا چپٹا تھا اس طرح انہوں نے دبایا.
تمام خطوط قالبمون روی برگ میفته.
بالکل ایک پتے کی شیپ میں جو یہاں پہ آپ جو لائنز دیکھ رہے تھے وہ ایک آپ کے خمیر پہ آ گئی ہے.
یه میتونیم کناره های کارم با ابزار شماره 11
11 نمبر کا جو اس کا خاص قسم کا جو اس کا میٹل ہے یا جو ابزار ہے انہوں نے اٹھایا ہے اس کی مدد سے انہوں نے اس کو اور چپٹا کیا کہ شیپ اچھی طرح آ جائے
حالت بدیم
انہوں نے اچھی طرح سے اس کو شیپ دیا ڈیزائن
انتہاشو تیز میکنیم
نیچے کی طرف سے انہوں نے موڑ دیا اس کو
و اینجا بذاریم خوشه روی یه دستمال روی یه
کسی بھی ڈش پہ ٹیشو پیپر پہ کسی پیلٹ پہ آپ اس کو رکھ دیجیے تاکہ یہ خشک ہو جائے
اینجا یه میوه خیلی کوچیکم آموزش میدیم
جی ناظرین بابا آگیا مزیدار حصہ ایک خوبصورت سا یہ مزیدار سا پھل بنانے جا رہی دیکھتے ہو کیا ہے
رنگ کرم میزنیم بهش
جو ہمارا آف وائٹ کلر یا کریم کلر جو ہے وہ انہوں نے استعمال کیا ہے یہاں پہ پھر سے ایک چھوٹا سا پیڑا بنایا انہوں نے
از سیمای روکشدار استفاده میکنی
یہ وائرز جو مخصوص آتے ہیں جن پہ خاص قسم کی جو ایک کور لپٹی ہوئی ہوتی ہے اس کا استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ
یہ مقدار ان صاف میکنی
پیڑے کو نیچے کی طرف دبا کے ایک طرف سے چپٹا کر دیجئے
سیم به بغل این میوه کوچی که ما میخوره
اچھا انہوں نے جو ہے اس تار کو سائٹ کی طرف سے گولائی کی سائٹ کی طرف سے استعمال کیا تار کا
بعد با این ابزار روشونو خط میندازیم
پھر انہوں نے اسی جو 11 نمبر کا انہوں نے بتایا تھا جو استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ انہوں نے اس کی مدد سے کچھ نشان دیے اس کے اوپر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں
وقتی که خوش شدن میتونیم مجدد روشون رو رنگ کنیم ما اینجا داریم آماده شد
اچھا یہ بتا رہی ہے کہ جب یہ خشک ہو جائیں تو پھر سے ان کے اوپر آپ کلر کر کے کوئی بھی اپنا دل پسند کلر جو آپ کو لگتا ہے اچھا لگ رہا ہے جیسا بھی دیکھ رہے ہیں یہ اسی پھل کا تیار ہوا فارم ہے آپ کلر کیجئے اور آپ کو جو کلر پسند ہے وہ اس پہ آ جائے گا
مجدد یہ میوے دیگه
ایک پھل اور ہم بنانے جا رہے ہیں ویسے بڑی مزیدار کی چیز لگ رہی ہے گھر کو سجانے میں بہت ہماری مدد کرے گی
میوے سیبو سیب کوچی
سیب بنانے جا رہے ہیں پھر سے ہم نے ایک پیڑا بنایا
با دستمون فرم میدیم بهش
صحیح اور یہ پھر سے آپ نے اس کو ہلکا سا جو ہے شیپ دیا پھل کا
یہ سوراخ میذاریم
ہلکا سا اس میں سوراخ سا آپ نے کیا ایک چھید سا بنایا وہاں پہ
میتونیم از سیم روکشدار و یا خود چوب سیب استفاده کنیم سیب طبیعی
جی ناظرین یہ بتا رہی ہوں یہاں پہ آپ وائر تو یوز کر ہی سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ایپل یا سیب گھر میں موجود ہے اسی کا جو وہ لکڑی ہے سوکھی ہوئی لکڑی کا بھی یہاں پہ استعمال ہو سکتا ہے
بعد یہ مقداری ہم میتونیم باش رنگ
اور پھر آپ اس کو بنانے کے بعد اس پہ رنگ بھی
کر دیں ضرب رنگ کو میگیریں
جی تھوڑا رنگ کو مسلنے سے جو رنگ کا جو تیز پن ہے وہ نکل جائے گا اور ایک نیچرل کلر بنانے کے لیے
نم سیم میزنی
جی
اینجا داری
یہ ایک اور آپ کا پھل تیار ہے جو سیب کی شکل میں ہے
بالے
جی امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو یہاں تک تو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اور کچھ پہلے قدم کہ ہم کس طرح یہاں پہ پھل یا پھول بنا سکیں اس طریقے سے جو میں نے بتایا آپ کو نشاستے وغیرہ کی مدد سے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پھر سے پسند آیا ہوگا آپ کے کمنٹس کا ہمیں بےصبری سے انتظار رہے گا تو پھر یہ پروگرام ہمارا ختم ہوا اگلے پروگراموں کے لیے مجھے اجازت دیجیے امید کرتی ہوں کچھ نئی اور دلچسپ خبر آپ کے لیے لے کے آ سکوں مجھے اجازت دیجیے خدا حافظ جی ناظرین آپ نے نشاستے کے ساتھ نشاستے کے خمیر کے ساتھ کچھ خوبصورت ڈیکوریشن پیسز خوبصورت سے پھول بنانا سیکھے جس سے آپ اپنے گھر کو سجا سکتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا ہم وقت کو ضائع کیے بغیر چلیں گے خورم کی طرف جہاں ان کی گفتگو جاری ہے قصور عباس الوی صاحب کے ساتھ
بہت شکریہ رباب جی بالکل بہرحال جو ہے بڑا زبردست پروگرام تھا گھر کو ایسی چھوٹی موٹی چیزوں سے بڑے آرام سے سجایا جا سکتا ہے خمیر کتنی قیمت ہوگی اس کی وہ جو جس چیز سے بنایا جا رہا تھا,
لیکن اس سے خوبصورت سی چیز بن کے سامنے آتی ہے, وہ زیادہ خوبصورت لگتی ہے.
بالکل, بارہ شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا کہ آپ نے جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے اتنی زبردست چیز جو ہے ان کو سکھائی. قصور آباد سروی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین, اور ہماری گفتگو جیسا کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ چل رہی تھی کہ لڑکیوں اور لڑکوں کی تربیت میں فرق ماں باپ کی طرف سے رکھا جائے, رکھا نہ جائے, کیوں رکھا جائے, کیوں نہ رکھا جائے, اس پہ گفتگو چل رہی تھی. قصور صاحب کل ہماری بات ہو رہی تھی اور اس میں کہا گیا, ہمارے مہمان نے کہا کہ تین بیٹیوں کی اگر صحیح طریقے سے پرورش کی جائے تو اس شخص پہ, اس باپ پہ جنت واجب ہو جاتی ہے. بالکل, اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا.
کوئی شک نہیں جی, اس بچیوں کی جو اہمیت ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو آیت نازل ہوئی انا آتینا کل کوثر, اس کی اسی چھوٹی سی آیت سے ہی بیٹیوں کی اہمیت جو ہے وہ واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے. آج ہم حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو آئیڈیل تو قرار دیتے ہیں, لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم انہی کی شبیہ, بیٹی بالآخر حضرت فاطمہ کی شبیہ ہے, لہذا ان سے مشابہ ہے اولاد ہونے میں, لہذا ہم کیوں ترجیح نہیں دیتے کہ بیٹیوں کو اہمیت دیں. پیغمبر اسلام خود فرما رہے ہیں جیسے کہ جو بندہ تین بیٹیوں کی جو ہے وہ بہترین تربیت کر دے میری تعلیمات کے مطابق, وہ بہشت میں میرے ساتھ ہوگا, میرے بہت قریب ہوگا. لہٰذا اس طرح کی تعلیمات اور بھی ہیں. ایک جگہ پہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے, تو انہوں نے جی, تو اس شخص نے کہا کہ میں نے اس بچے کو ایک تحفہ دیا ہے. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کیا آپ نے, آپ کے اور بھی بچے ہیں اور اگر ہیں تو کیا ان کے لیے بھی اسی طرح کا تحفہ آپ نے دیا ہے یا نہیں دیا؟ تو کہا یا رسول اللہ ان کو تو میں نے نہیں دیا, یہ مجھے زیادہ عزیز ہے, زیادہ پیارا میں نے دیا. تو پیغمبر اسلام نے منع کیا ہے, کہا کہ اس سے واپس لے لو یا دونوں باقیوں کو بھی دو, چاہے وہ بچیاں ہیں یا بچے. یعنی پیغمبر اسلام تاکید فرما رہے ہیں کہ آپ حتیٰ بچے بھی ہوں, بیٹے بھی ہوں, ان کے درمیان بھی تفریق اور فرق قائل نہ ہوں, چلے جائے کہ بیٹی اور بیٹے کی, خاص طور پہ بچی کی جو حساسیت ہوتی ہے وہ احساسات کے معاملے میں بہت ہی ضعیف ہوتی ہے.
بالکل صحیح,
بہت جلدی جو ہے وہ خوشی کا اظہار بھی کرتی ہے اور پریشان بھی ہوتی ہے. لہذا کسی بھی وجہ سے بچیوں کو آپ ناراض نہ کریں, خاص طور پہ بچیوں کی تاکید کی گئی ہے. لہذا اس طرح کی تعلیمات میں ملتا ہے کہ بچیوں کی تعلیم میں, ان کی پرورش میں اور ہر لحاظ سے ان کو چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہیں ان کو دیں, ان سے نہ چھینیں. خاص طور پہ اگر بچی کو فرض کیا آپ کسی چیز سے محروم رکھتے ہیں تو وہ سمجھتی ہے کہ میرے اندر کچھ استعداد کی کمی ہے, لہٰذا وہ ایک احساس کمتری کا جب شکار ہوتی ہے تو اس سے اثرات منفی, ایک پہلا جو مرتب ہوتا ہے اثر وہ یہی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں سے ہی ایک بغض اور عداوت کی کیفیت میں آ جاتی ہے اور ہر وقت سمجھتی ہے کہ یہ میرے حقوق پہ دوسرے الفاظ میں جو ہے وہ ڈاکہ ڈال رہا ہے, لہٰذا اس سے بدلہ لینے کی کوشش کر. اب اگر بچپن ہی میں یہ کنڈیشن جو ہے پیدا ہو جائے اور بہن بھائی کے درمیان ایک لحاظ سے دوری اختیار ہو جائے تو بڑے ہو کر بھی جو ہے یہ آگے تک چلتی ہے اور دشمنی میں بدل سکتی ہے. لہٰذا اس کا موجب جو ہے وہ والدین بن رہے ہیں کہ جنہوں نے بچپن میں جو ہے اس چیز کا خیال نہیں رکھا اور اس کو ڈیولپ کر دیا بچوں. لہٰذا اگر والدین کوشش کریں تو اس طرح کی تمام تفریق جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں اور بڑے ہو کر بھی بچے اپنی صلح اور محبت اور آشتی کے ساتھ جو زندگی گزار سکتے ہیں.
اچھا قصور صاحب, تھوڑا سا مختصر اس پہ اشارہ کیجیے گا کہ ٹھیک, لڑکی عورت اپنے جسمانی لحاظ سے اگر مرد سے موازنہ کیا جائے تو کمزور ہے یہ, لیکن دوسری اگر اور چیزوں میں دیکھیں, ویسے شاید اگر آپ پڑھائی کے اس میں دیکھیں تو واضح طور پہ ہمیں یہ چیز دیکھنے میں ملتا ہے کہ پڑھائی میں لڑکیاں ہمیشہ آگے ہوتی ہیں لڑکوں سے, پر اس کی بھی اپنی وجوہات ہیں, لڑکے بھی ہوتے ہیں ایسے. اچھا یہ کہ ایک لڑکی یا خاتون کمزور ہے جسمانی طور پہ, یہ اس کو بہت واضح کر دیا جاتا ہے کہ جی آپ کمزور ہو, اس کے اوپر تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا اگر آپ سمجھائیں کہ یہ ٹھیک ہے وہ جسمانی طور پر کمزور ہے, لیکن اس کو پھر یہ کہہ دینا کہ بھائی تم نہیں, تم اصل وہ کیا کہتے ہیں نچلی ذات کی, یہ صحیح ہے کیا؟
بالکل بالکل, یہ ایک مہم نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا. دیکھیں جی, بچیوں اور بچوں میں استعداد جو ہے, طبع جو ان کی ہے,
ٹھیک ہے,
وہ مختلف ہے. ہم اس کو ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ایک جیسے ہیں بیٹی اور بیٹا, نہیں, فرق کرتا ہے. بچیاں ان کے اندر جو استعداد ہیں وہ اور کام کے لیے استعداد خداوند عالم نے رکھی, اور بیٹوں کے اندر جو استعداد اور قوت ہے وہ کچھ اور کاموں کے لیے. لہٰذا ان کا پہلی بات تو یہ ہے کہ فعالیت کا جو میدان ہے وہ مختلف ہے. بچیاں ایک خاص محیط میں کام کرتی ہیں اور اگر اس محیط میں کام کریں تو بہتر اپنے آپ کو عروج پہ لے جا سکتی ہیں.
بچوں کو پالنا,
بچوں کو پالنا, گھر میں جو ہے جتنے بھی امور ہیں ان کو انجام دینا. بالکل, ابھی آپ دیکھیں کہ اگر یہ ضروری, اگر ضرورت پڑے تو مثلاً بچیوں کو بھی آپ باہر لے آئیں, وہ ڈرائیونگ کر سکتی ہیں, دوسرے جو سخت امور ہیں ان کو انجام دے سکتی ہیں, لیکن اصالتاً اصلاً جو ہے یہ نہیں ہے کہ بچیوں کو آپ باہر لیں اور بچوں کو گھر میں بٹھا دیں, اس طرح نہیں.
جی
اگر آپ یعنی ایک کام جو ان کے لیے نہیں بنایا گیا ان کی طبع کے ہی مخالف ہے خدا نخواستہ, اگر آپ وہ ان پہ مسلط کریں گے تو ظاہر ہے وہ اس میدان میں کامیاب نہیں ہوگی, کمزور رہے گی.
بالکل,
استعداد میں بچیوں اور بچوں میں کوئی فرق نہیں ہے, برابر ہیں. بچیاں بھی تعلیم کے میدان میں, ٹیکنالوجی کے میدان میں, دوسرے بہت سارے امور میں بچوں سے بہتر یا ان سے برابر کام کر سکتی ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو خود سختیوں میں جو ہے جھونک دیں اور ان کے لیے مشکل کام کا اور امور جو ہیں وہ ان کے سپورٹ کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر بچوں کو ان کی استعداد کے مطابق اور بچوں کو ان کے اپنی استعداد کے مطابق ان کو کام یا ان کو میدان انتخاب کرنے کا موقع دیا جائے تو وہ بہتر انداز میں اپنی فعالیت جو ہے معاشرے میں انجام دے سکتی.
بالکل ٹھیک بات کی آپ نے, بالکل ایسا ہی ہے کہ مثلا ایک لڑکے کو کہہ دیا جائے کہ بچے کو پالو اور ایک لڑکی کو کہہ دیا جائے کہ تم باہر کھیتوں میں ٹریکٹر چلاؤ, تو ظاہری بات ہے وہ جو ہے عقل بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. قصور عباس الوی صاحب بہت شکریہ گفتگو آپ کے ساتھ, آگے بڑھائیں گے, ابھی چلیں گے رباب پاس. شروع
جی بہت شکریہ خرم, اور میں آج اپنے ناظرین کے لیے کیا لے کے آئی ہوں, ایک ایسا مسئلہ میرے خیال سے ہر دوسرا شخص جو ہے وہ شاید اس مسئلے کا شکار ہو. خراٹے, خود لے لے والا پر بھی پریشان اور اس کے ساتھ سونے والا یا آس پاس سونے والا وہ بھی پریشان. تو آج میں آپ کو کچھ گھریلو ٹوٹکے بتاؤں گی, آپ جلدی سے نوٹ کر لیجیے جس سے شاید آپ کے خراٹوں میں کمی آ جائے یا ختم ہو جائے. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے الائچی لینی ہے, اس کو پیسنا ہے, آدھا چمچہ الائچی کو ایک گرم پانی میں آپ نے اس کو ملانا ہے, ڈھک کے 2-3 منٹ رکھ دینا ہے اور ہر رات پینا ہے آپ نے گرم, تاکہ آپ کی جو ہے سانس کی نالیوں میں جو بھی رکاوٹ وغیرہ ہے وہ کھل جائے, انشاءاللہ آپ کے خراٹوں میں بہت آرام آئے گا. اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ہلدی کو لے کر اس کو دودھ میں ملانا ہے, 2 چمچے ہلدی کو لے کر گرم دودھ میں ملا کر آپ نے پینا ہے, انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو آرام مل جائے گا. یا پھر آپ ایک کام جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے گرم پانی سے جو ہے وہ نہا لیں, گرم پانی میں نمی جو ہے وہ آپ کے اندرونی جو سانس کی نالیاں ہیں اس میں چلی جائے گی, اس کمی کی وجہ سے آپ کے خراٹوں میں بھی کافی حد تک کمی آئے گی. اس کے علاوہ آپ زیتون کے تیل کو لے کر اس کو گرم کر کے نیم گرم جب وہ ہو جائے 1 چمچہ چائے کا آپ زیتون کا تیل پی لیجئے اور اس سے بھی آپ کو کافی حد تک آرام مل جائے گا. یا ایک اور آخری اہم نقطہ جو ہے, آپ نے ارک پودینہ جو ہوتا ہے آپ نے لینا ہے, اس کو پانی کے ساتھ ملا کر اسپرے والی بوٹل میں ڈال لیجیے اور اپنے کمرے پہ جہاں آپ سو رہے ہیں اچھی طرح اسپرے کر لیجیے, اس سے بھی آپ کے خراٹوں میں کافی حد تک جو ہے وہ کمی آ جائے گی. خیر یہ تو کچھ بات ہو گئی خراٹوں کی, لیتے ہیں مختصر سا وقفہ اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی ناظرین, بات کرتے ہیں کچھ دار چین کے فوائد کی. دار چین جو ہے آپ کو جوڑوں کے درد سے بچاتی ہے, میدے میں بیکٹیریا کی افزائش کو بھی روکتی ہے. اس کے علاوہ اگر دار چین کو پیس کر رکھ لیں اور جسے کولیسٹرول شوگر یا ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہو, ہر روز آدھا چمچہ جو ہے دن میں 2 بار اس کا استعمال کریں, اور اگر آپ اس کو پابندی سے لیتے رہیں گے تو چند ہی روز میں یہ امراض جو آپ کے جسم میں ہیں یہ نارمل سطح پر آ جائیں گے. اس کی ایک وجہ یہ ہے, کہتے ہیں کہ آپ جب دار چین کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے رگوں میں جتنی بھی یا شریانوں میں جتنی بھی چربی ہوتی ہے دار چین ان کی صفائی کرتی ہے, آپ کے شریانوں کو جو ہے وہ آرام سے خون کا جو آنا جانا اس میں ہوتا ہے اس کی افزائش کرتی ہے, اور جس کی وجہ سے کولیسٹرول وغیرہ جو ہے آپ کے جسم میں نارمل رہنے لگتا ہے. اور کہتے ہیں ایک چیز اور, یہ اعصابی تناؤ کے لیے بھی بہت بہترین ہے. دار چین کی چائے اگر آپ پیتے ہیں تو آپ کے جتنے بھی سٹریس جیسی جو مختلف بیماریاں یا جو مسائل ہیں اس میں بھی آپ کو کافی حد تک جو ہے آرام ملے گا. یہ تو کچھ بات ہوگی دار چین کی, ہم فوراً چلیں گے خورم کی طرف تاکہ اپنی گفتگو جاری رکھ سکیں.
بہت شکریہ آپ جی. بالکل, کچھ دنوں پہلے میں نے بھی خراٹوں کے مسئلے کو اٹھایا تھا, اور اس میں البتہ جو ہے آپ ہمیشہ گھریلو ٹوٹکوں کی بات کرتی ہیں اور میں ہمیشہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں کوئی لیٹسٹ ٹیکنالوجی, تو اس میں ایک جو ہے بہرحال ایک قسم کا
بینڈ
تھا وہ لگانے سے بھی جو ہے, لیکن میں جو ہے یہاں پر قبول کروں گا کہ گھریلو ٹوٹکے بہتر ہوتے ہیں ان طرح کی چیزوں سے,
اور اگر گھریلو ٹوٹکو ساتھ پسند نہ پڑے تو آپ
بالکل ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. چلتے ہیں قصور عباس الوی صاحب, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور بات ہماری چل رہی ہے ہمارے ہفتے کے موضوع کے بارے میں. قصور صاحب, یہاں تو آپ نے بات تقریباً واضح کر دی کہ جو غرب نے ایک سوچ شرق مشرق کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی وہ یہ تھی کہ بھئی آپ خواتین کو باہر کیوں نہیں لا رہے جی, یہ ہمیشہ میڈیا کے ذریعے مغرب نے یہ سوچ مشرقی ممالک کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی, بھئی آپ لے کے آئیں ان کو باہر, جو کام مرد کر رہے ہیں وہ بھی یہ لوگ کریں.
جی بالکل,
یہ کیا مسئلہ ہے؟
دیکھیں بات وہی پہلے جیسے میں نے عرض کیا, جب جس کو کہتے ہیں کہ جس کا کام اسی کو
ٹھیک ہے
ساجے, جب اور بچیوں کا کام جو ہے اگر آپ ان سے دور کر دیں گے تو اس سے بہت بڑا خلا پیدا ہو جائے گا. ابھی آپ غرب میں دیکھیں تو فیملی سٹرکچر جو ہے واقعی تباہ ہو کے رہ گیا, ٹوٹ چکا ہے, ختم ہو کے ہے ہی نہیں. آپ کہہ نہیں سکتے کہ فیملی جو ہے, جوائنٹ فیملی تو دور کی بات ہے, سب فیملی دو نفرے فیملی, دو آدمیوں کی فرمیاں بیوی کا جو سٹرکچر ہے وہ بھی تباہ ہو کے رہ گیا. لہٰذا اس کی اگر عوامل دیکھیں تو یہی ہیں کہ ہم نے, میرا مطلب غرب نے جو ہے وہ بچیوں کو اس فیلڈ میں لا کے کھڑا کر دیا ہے جو کم از کم ان کا اصلی کام نہیں تھا.
بالکل
آ سکتی ہیں وہ انفرادی طور پہ آ سکتی ہیں, اگر ضرورت پڑے تو آ سکتی ہیں, لیکن انہوں نے اس حد تک برابری کا نعرہ دیا, شعار دیا کہ دوسرے الفاظ میں میں کہہ سکتا ہوں اور حتماً کہہ سکتا ہوں, یقینی طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک حقیقی معنوں میں ان بچیوں کا استحصال ہے کہ آپ ان کو اپنی حقیقی فعالیت سے دوسرے فیلڈ میں لے آئیں. ان کے لیے ایک قسم کا بوجھ بھی ہے, فیملی سٹرکچر بھی تباہ ہو رہا ہے,
معاشرہ
خراب ہو رہا ہے, اور ایک لحاظ سے جا بجائی ہے. ایک چیز اپنی محور سے جب ہٹ جاتی ہے تو اس سے جو مشکلات پیش آتی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں.
قدرت کا سسٹم جو آپ بدلنے کی کوشش کریں گے تو
بالکل بالکل, ابھی آپ اس مسئلے کو تو حل کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو حقوق دیے ہیں, لیکن بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ مردوں کے حقوق جو ہیں وہ غصب ہو رہے ہیں. مردوں کا پہلا حق یہ ہوتا ہے کہ خواتین جو ہیں ان کی کیئر کریں, گھر میں رہیں, بچوں کی تربیت کریں. ابھی بالکل وہی بات ہے جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ بچیاں جو ہیں, بیٹیاں جو ہیں وہ دفتروں میں کام کر رہی ہیں, اور جو بیٹے ہیں یا دوسرے الفاظ میں مرد حضرات ہیں وہ گھروں میں بچوں کی جو ہے وہ تربیت کر رہے ہوتے ہیں. اور ان لہٰذا اگر ایسا مشکل نہ بھی ہو تو ظاہری طور پہ, لیکن باطنن ایک مشکل ہے کہ ماں جو بچے کی کیئر کر سکتی ہے وہ کبھی بھی باپ نہیں کر سکتا.
اس کی فطرت میں وہ چیز نہیں ہے. بالکل ہاتھوں میں محبت, جو ماں کے ہاتھوں میں محبت ہے وہ شاید باپ کے ہاتھوں میں اس طرح کی محبت نہیں ہے,
کبھی نہیں ہو سکتی. تو دوسری چیز یہ ہے کہ ایک خاص نہج تک, مثلا بچہ جو ہے جب 6 یا 7 سال کی ایج تک ہوتا ہے تو اس میں باپ کا جو تربیت میں رول ہے بہت ہی کم ہے,
بہت ہی کم ہے,
ماں کا زیادہ ہے. اس کے بعد ہے کہ باپ جو ہے وہ آئیڈیل بن سکتا ہے بیٹے کے لیے, اور ماں جو ہے تمام امور میں وہ اپنی بیٹی کے لیے آئیڈیل یا رول ماڈل بن سکتی ہے.
قصور صاحب وقت ہمارے پاس محدود ہے, سر آخری سوال بہت مختصر دیجیے گا, جواب دیجیے گا, مسلمان کیوں یہ کر رہے ہیں؟
دیکھیں جی, اگر ہم حقیقی معنوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم یا آئمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو اگر ذہن میں رکھیں تو کبھی بھی مسلمان کم از کم جو ہے اس مشکل سے دوچار نہ ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں وہ آگاہی ہی نہیں ہے اصلی, جو جتنی ہمیں ضرورت ہوتی ہے بچوں کی تربیت میں وہ ہمارے پاس آگاہی نہیں ہے. ہم نے آئمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی ان تعلیمات کو آج کے اس معاشرے میں لاگو کرنے کی کوشش ہی نہیں کی, یعنی اس طرح سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. اگر ہمارے علماء جو کہ ایک سنتی روش سے اور روایتی طریقے سے ہمیں احادیث تو بیان کر دیتے ہیں, لیکن ہم کس طرح معاشرے میں ان کو, ان کی اپلائی کریں ان کو, یا فرہنگی اور کلچرل پوائنٹ آف ویو سے اس کی اہمیت آج کے دور میں کیا ہے, اگر اس طرح ہمارے علماء یا دانش مند لوگ جو ہیں وہ صحیح طریقے سے اس کو یہ تفسیر کر سکیں آج کے دور میں, تو ہم آئمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی سے چونکہ محبت رکھتے ہیں ان کی تعلیمات پہ عمل پیرا بھی ہوں گے, اور اگر عمل پیرا ہوں گے تو ہماری ہر طرح کی مشکلات آسان ہو سکتی ہیں, نہ کہ صرف فقط یہ چھوٹی موٹی مشکلات.
قصور صاحب بہت شکریہ. قصور عباس علوی ہمارے ساتھ موجود ہے, ہمارے مذہبی امور کے ماہر ہیں, بڑے زبردست طریقے سے انہوں نے ہر زاویے کا جو ہے اس موضوع پہ روشنی ڈالی, اور نتیجہ ہم آپ کے ہاتھ میں چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ لوگ, گفتگو آپ لوگوں نے سن لی, پورا ہفتہ ہم نے اس پہ بات کی, آپ لوگ کیا اس موضوع کے بارے میں سوچتے ہیں ہمیں فیس بک پہ ضرور بتائیے گا. شکریہ ادا کرتا ہوں ایک بار پھر قصور صاحب کا, آپ تشریف لائے.
جی روباب جی, بہت شکریہ خرم آپ کا بھی, اور بہت شکریہ محترم قصور عباس علوی صاحب کا بھی. اور ناظرین یہاں ہم جلدی سے کچھ تصاویر ملاحظہ فرمائیں گے ایرانی پرندوں کی, اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو, آپ نے ایران کے پرندوں کی کچھ خوبصورت تصاویر ملاحظہ فرمائی, امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے ہوں گی. یہاں پر ہم یاسر اندرابی صاحب کا ہمارے ساتھ امریکہ سے موجود ہے, اور قصور عباس علوی صاحب کا ایک بار پھر سے جو ہے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور خرم کل ایک خاص دن ہے,
بالکل کل جو ہے خوشیوں کا دن ہے,
بالکل,
اور کل ایسا دن ہے کہ ایک بار پھر ہم لوگ اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ ہم ان عظیم ہستیوں, ان عظیم شخصیات کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش کریں گے, جاننے کی کوشش کریں گے, اور پھر اپنی زندگیوں کو اسی طرح بنانے کی کوشش کریں گے. بی معصوم سلام علیہا की विलादत का दिन है कल, और मुबारकबाद आपको पेश करता हूँ। और इसी सिलसिले में एक स्पेशल प्रोग्राम हम लोग रखा है, डॉक्टर ज़ारा ज़मानी को हमने दावत दी है कि वो बीबी की ज़िंदगी के ऊपर आकर रोशनी डालें।
बिल्कुल, और उनकी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी पर किस तरह असर डाल सकती है, एक बहुत अहम मौजू। आप भी इस बारे में सोचिए, हम भी सोचेंगे। कोई आपकी राय, कोई कमेंट हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। बस नाज़रीन, आप हम ये दुआ करेंगे कि आपका आज का दिन बहुत बहुत अच्छा गुजरे, खुशियों से भरा हुआ गुजरे। हमें अपनी दुआओं में याद रखेगा। कल तक के लिए मुझे रुबाब मंसूरी और खुर्रम अली गर्दीजी को इजाजत दीजिए।
खुदा हाफिज़।